ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال إذني وأوجز فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قمت في الصلاة فصل صلاة مودعين ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا وأجمل أياس مما في أيدي الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ ایک حدیث ہے مشکات شریف کی جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس کی روایت اور نقل کرنے والے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا نام ہے خالد ابن زید۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا قیام قبا میں رہا۔ قبا اس زمانے میں مدینہ منورہ سے الگ ایک گاؤں تھا، آبادی تھی۔ اب تو مدینہ منورہ کی آبادی بڑھتے بڑھتے قبا سے بھی آگے نکل چکی ہے اور قبا مدینہ منورہ کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام وہاں قبا میں 14 روز رہا، اور اسی 14 روزہ قیام میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی، جس میں سب سے پہلا پتھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا، دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوایا، تیسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوایا۔ یہ ہمارے ہاں مساجد کی جو سنگ بنیاد رکھی جاتی ہے وہ کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ قبا میں 14 دن قیام کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ جانے کے لیے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کرایا اور روانہ ہوئے۔ آپ کی روانگی سے پہلے مدینہ کے حضرات انصار آپ کے استقبال کے لیے قبا آ چکے تھے۔ روانگی کے وقت مدینہ کے انصار نے دونوں طرف 2 لائنیں لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیچ میں سے گزر رہی تھی اور دونوں طرف حضرات انصار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین صفیں لگائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے، اور ان میں سے ہر ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ میرے یہاں قیام فرمائیں، اور ہر ایک کی دلی تمنا یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قیام اس کے گھر پر ہو، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ چنانچہ بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ آپ کی اونٹنی ہماری طرف سے مامور ہے، یعنی آپ کی اونٹنی کو ہم نے حکم دے رکھا ہے، وہ جس جگہ پر ٹھہرے گی وہاں آپ کو قیام کرنا ہے۔ گویا آپ کا قیام کہاں ہوگا اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، بلکہ اپنے فیصلے پر رکھا۔ چنانچہ حضرات انصار جب درخواست کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جواب میں یہی فرماتے تھے کہ بھائی میری اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، یعنی اس کو حکم ملا ہوا ہے۔ بعض حضرات انصار میں سے جوش محبت میں اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے بھائی چھوڑ دو، اس کو چلنے دو اپنے حال پر، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں وہ ٹھہرے گی۔ چنانچہ اس وقت جہاں مسجد نبوی ہے، ایک روایت میں تو ایک جہاں مسجد نبوی کا دروازہ ہے وہاں، اور ایک روایت کے مطابق جہاں مسجد نبوی کا منبر شریف ہے اس جگہ پر، اس وقت تو مسجد نہیں تھی، وہاں ایک خرابہ تھا، وہاں آ کر کے وہ بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا، چلایا، چند قدم چلی، پھر واپس آ کر وہیں بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ زمین کے اوپر ڈال دیا، جو اس بات کی علامت تھی کہ اب آگے نہیں جانا ہے۔ اسی کے بالکل سامنے انہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، جلدی سے وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اونٹنی پر سے اتار کر اپنے گھر میں لے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پیچھے پیچھے، یہ فرماتے ہوئے کہ آدمی اپنے سامان کے ساتھ ہوتا ہے، آپ بھی ان کے گھر پر تشریف لے گئے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف اور سعادت عطا فرمائی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف عطا فرمایا۔ 6 مہینے سے کچھ اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے مکان میں رہے۔ قصہ تو بڑا دلچسپ بھی ہے، بڑا لذیذ بھی ہے، لیکن اگر وہ سنانے جاؤں گا تو سارا وقت تو اسی میں ختم ہو جائے گا، اور وہ روایت جو میں نے پیش کی ہے وہ رہ جائے گی۔ تو یہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی اور نقل کرنے والے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی، اذنی و اوجز، کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے اور مختصر نصیحت فرمائی۔ دیکھو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مزاج کیا تھا، ہمیشہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آخرت کے امور کے متعلق سوال کرتے تھے۔ کسی نے بھی آ کے، آپ حدیث پڑھ لیجیے، احادیث کا مطالعہ کیجیے، کسی نے بھی آ کے کبھی حضور سے یہ درخواست کی ہو کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے ہمارے باغات میں برکت ہو جائے، کسی مہاجرین نے دعا کی درخواست کی ہو کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے میری تجارت کے اندر خوب برکت ہو، میری دکان خوب چلے، پورا حدیث کا ذخیرہ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اپنی ذات کے متعلق کوئی نہیں سوال۔ حضرات صحابہ کا جو سوال ہوتا تھا وہ آخرت سے متعلق، کوئی آ کر کے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتلا دو کہ میں اس کو کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. کوئی آ کر سوال کرتا تھا کہ اللہ کے رسول وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل اور پسندیدہ ہے. کوئی آ کر سوال کرتا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دو کہ میں اللہ کی نگاہوں میں محبوب اور لاڈلا بن جاؤں. یہی سوال کبھی کسی نے آ کے یوں کہا ہو کہ میرا بیٹا بیمار ہے اس کے لیے دعا کر دیجئے؟ کچھ نہیں. ہمارا مزاج تو کیا ہے, کوئی اللہ کا بندہ اہل اللہ میں سے آیا ہو تو اس سے دینی فائدہ اٹھانے کے بجائے اچھا موقع ہے چلو ذرا دعا دکان کے لیے دعا کرا دیں, تجارت کے لیے دعا کرا دیں, فلاں کام کے لیے دعا کرا دیں, آخرت کا تو کوئی سوال ہی نہیں. ہماری نگاہوں میں یہی سب کچھ ہے. ہمیں حضرات صحابہ سے یہ سیکھنے کی ضرورت. دیہات کے رہنے والے صحابی بھی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرتے تھے تو اسی طرح کا آخرت سے متعلق. بہرحال ان صحابی نے جو آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے آپ کوئی نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے. دیکھیے اس کی اس درخواست اور اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مختصر نصیحت فرمائی اس میں ہم لوگوں کے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ کوئی اللہ کے دین کا طالب آپ سے آ کر کے اس طرح سوال کرے کہ مجھے کچھ چھوٹی سی بات دین کی بتا دو تو ہم لوگوں کا مزاج تو یہ ہے کہ عجیب آدمی ہے, ہم پر شرط لگا رہا ہے کہ مختصر بات نصیحت کرو اور مختصر کرو, ہم تو ناراض ہو جائیں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے بلکہ اس کی اس درخواست کو قبول کر لیا اور اس کے مطابق آپ نے مختصر نصیحت فرمائی. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کوئی طلبگار جب آوے چاہے وہ چھوٹی سی بات ہم سے چاہتا ہو ہمیں اس کو غنیمت سمجھ کر دین کی مختصر بات ہی صحیح بتلانی چاہیے. بخاری شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر غزوہ خیبر کے موقع پر نصیحت فرمائی, لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ عُمَرِ النَّعَمِ. اے علی تمہارے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اگر ہدایت دے دیں تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. ہماری ایک چھوٹی سی بات سے کسی کی زندگی میں اگر انقلاب آ جاتا ہے سدھار آ جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا سعادت ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی اس درخواست کے جواب میں اس کو تین باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات یہ ارشاد فرمائی, اذا قمت فی الصلاۃ فصل صلاۃ مودعین, کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس آدمی کی سی نماز پڑھو جو دنیا کو الوداع کہہ رہا ہو. یہ بڑی قیمتی نصیحت ہے. نماز دین میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, الصلاۃ عباد الدین من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین, کہ نماز یہ دین کا بنیادی ستون ہے. عربوں کے اندر خیمے لگانے کا عام طور پر رواج تھا, خیمے لگایا کرتے تھے. خیمہ جب آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اندر بیچ میں ایک ستون ہوتا ہے, پورا خیمہ جو ہے اسی کے اوپر ہوتا ہے, اسی کو عربی زبان میں عماد کہتے ہیں, بنیادی ستون. اور سارے خیمہ کا قیام اس کی یہ اسی پر ہے, وہ اگر گر جائے تو خیمہ گر جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا بنیادی ستون قرار دیا، گویا پورا دین ایک خیمہ ہے اور نماز یہ اس کا بنیادی ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے نماز کو قائم کیا، اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے گویا دین کو، جس نے اس کو قائم کیا یعنی نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو گرا دیا یعنی نہیں پڑھا تو اس نے دین کو گرا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنی سلطنت کے تمام گورنروں کے نام ایک حکم سرکلر جاری کیا تھا، اس میں ایک بات جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا کے اندر روایت کی ہے یہ بھی تھی، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ من حفظہا وحافظ علیہا فقد حفظ دینہ ومن ضیعہا فہو لما سواہا اضیعہ، کہ تمہارے تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہم میرے نزدیک نماز ہے، جس آدمی نے نماز کی حفاظت کی یعنی نماز کو اس کے تمام فرائض واجبات سنن اور آداب اور مستحبات کی رعایت اور خیال رکھتے ہوئے ادا کیا، وہ حافظ علیہا اور نماز کی پابندی کی، تو اس آدمی نے اپنے دین کو بچا لیا۔ ومن ضیعہا فہو لما سواہا اضیعہ، اور جو آدمی نماز کو ضائع کر دے گا وہ نماز کے علاوہ دین کے دوسرے کاموں کو تو بطریق اولا ضائع کرے گا، گویا اس سے اب یہ امید نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ دوسرے کام دین کے انجام دے گا، جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ اور کیا کام کرے گا دین کے، اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرنے کی بڑی تاکید ہے، قرآن پاک میں سورہ المومنون کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی کچھ خوبیاں کچھ کمالات اور اوصاف بیان کیے ہیں، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں، وہ ایمان والے ان کو دنیا اور آخرت کی خوشحالی حاصل ہے، کیا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ خشوع کا مطلب کیا ہے؟ نماز کے درمیان ہمارا دل پورے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، پوری نماز میں ایک لمحے کے لیے بھی دل کا دھیان کسی دوسری چیز کی طرف نہ ہو، یہ ہے خشوع۔ تو نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی گویا یہ نہیں کہ وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، یوں نہیں فرمایا، بلکہ وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، گویا خشوع کی بڑی اہمیت ہے دل میں، ہمارا دل دوران نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، یہ اصل ہے، اس انداز سے نماز پڑھی جائے۔ نماز میں خشوع بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس خشوع کو حاصل کرنے کے مختلف طریقے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلائے، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے جو اس حدیث کے اندر ہے کہ اس آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ سوچو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، دیکھو اگر آج ہمیں مجھے اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ابھی جو نماز ہونے والی ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کیسا جی لگا کر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. جیسے ایک آدمی کو اگر پھانسی کی سزا ہوئی ہے اور عام طور پر ایسے آدمی کو پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی آخری تمنا کیا ہے, بخاری شریف میں واقعہ ہے, حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی تھے, مشرکین نے ان کو گرفتار کر لیا تھا اور ان کو وہ سولی دینے جا رہے تھے. سولی سے پہلے انہوں نے سوال کیا کہ آپ کو آپ کی آخری تمنا کیا ہے, انہوں نے کہا مجھے نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے. چنانچہ انہوں نے دو رکعت بڑے اطمینان سے پڑھی. نماز سے جب فارغ ہوئے تو فرمانے لگے کہ میرا جی تو بہت لگ رہا تھا نماز میں اور چاہتا تھا کہ میں اور زیادہ اس نماز کو لمبا کروں, لیکن پھر یہ خیال آیا کہ تم لوگ یہ سوچو گے کہ یہ موت کے ڈر سے ایسا کر رہا ہے, اس لیے میں نے اس کو پورا کر دیا. تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی نماز جس کے متعلق نماز پڑھنے والے کو یہ خیال ہو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے, تو وہ بھرپور کوشش کرے گا اس بات کی کہ اس نماز میں اس کا دل پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ رہے. اس کی کوشش یہی ہوگی, اس کا سارا زور اس پر ہوگا کہ کسی طرح میں یہ نماز جو ہے پوری نماز اللہ کی طرف دھیان لگا کر کے پورا کروں اس کو, یہ زندگی کی آخری نماز. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے یہ جو طریقہ بتلایا, ایک ترتیب بتلائی, ترکیب بتلائی, وہ یہ ہے کہ یوں سمجھو کہ میری یہ زندگی کی آخری نماز ہے. اور دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو کوئی خیالی اور وہمی نہیں ہوتی, بلکہ ہر آدمی جانتا ہے کہ بھئی موت تو ہر ایک کو آنے والی ہے, مجھے آپ کو سب کو موت آنے والی ہے, اور یہ بھی کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے, معلوم نہیں کب آ جائے, ابھی آ جائے, تھوڑی دیر کے بعد آ جائے, ہر ایک کے لیے. تو اب جو بھی آدمی نماز پڑھے گا نماز کے دوران ظاہر ہے اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو, اور جب اس خیال کے ساتھ پڑھے گا تو وہ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ نماز کو ادا کرے گا. جو خشوع نماز کے اندر دل کا اللہ کی طرف متوجہ کرنا مطلوب ہے وہ انشاءاللہ پورے طور پر حاصل ہوگا. دوسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی, وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا, کہ کوئی ایسی بات نہ کرو جس کے متعلق کل کو تمہیں معذرت پیش کرنی پڑے. یعنی آج آپ نے کوئی بات کہی, پھر وہ بات جب لوگوں تک پہنچی اور ان کی طرف سے آپ کو پوچھا گیا بھائی آپ نے ایسی بات کہی, آپ کو بھی خیال آیا کہ مجھے ایسی بات کہنی نہیں چاہیے تھی, تو آپ معذرت کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, شمع یاچنا کرتے ہیں کہ ہاں میری بھول ہو گئی, مجھے ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں کہ بھئی بول دیا اور بعد میں تم معذرتیں کرو, معافی مانگو, اس کے بجائے بولنے سے پہلے ہی سوچ لو نا کہ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ زبان سے نکالنے کے قابل ہے بھی یا نہیں. یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عجیب و غریب نعمت ہے. اللہ نے ہمیں ایسی عجیب نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ہمارے دل و دماغ میں جو خیالات آتے ہیں, جو باتیں آتی ہیں, اب ان کو ہم زبان سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اگر یہ زبان نہ ہوتی تو ہم کون سی چیز سے اپنے دل کے باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں؟ نام زبان ایک بہت عجیب و غریب نعمت ہے، اور اس نعمت کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں انسان کے تمام اعضاء، زبان، آنکھ، کان، ہاتھ، تمام اعضاء میں سے ہر عضو کے ذریعے سے کون کون سے گناہ صادر ہوتے ہیں وہ تفصیل سے لکھا ہے۔ اس میں زبان سے ہونے والے گناہوں کی تعداد دوسرے تمام اعضاء سے ہونے والے گناہوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ اور ایک جملہ عجیب فرمایا کہ اس کی سائز تو بہت چھوٹی ہے، جرم ہو صغیر و جرم ہو کبیر، کہ اس زبان کی سائز بہت چھوٹی ہے لیکن اس کی شرارتیں بہت ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے تمام اعضاء زبان کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہماری سلامتی تیرے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اگر ٹھیک رہے گی تو ہم صحیح رہیں گے، جو تو ادھر ادھر ہو گئی تو ہماری خیر نہیں۔ گالی زبان بولے گی اور مار پڑے گی پیٹ کو، اسی طرح ساری حرکتیں زبان کرتی، وہ تو اندر ہے محفوظ ہے، جو سزا بھگتنی پڑتی ہے وہ دوسرے اعضاء کو۔ تو دوسرے اعضاء روزانہ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، بھائی تو ٹھیک رہی ہو تب ہماری سلامتی، ورنہ تو اگر ادھر ادھر ہو گئی تو ہماری خیر نہیں۔ زبان کے استعمال کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی احتیاط کی تاکید فرمائی ہے۔ زبان کا ایک کلمہ آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ ایک آدمی اس کی زندگی کے 80 سال، 90 سال کفر اور شرک میں گزرے اور آخری زندگی میں کلمہ پڑھ لیا، اس ایک کلمے کی وجہ سے کفر سے نکل کر کے اسلام میں داخل ہو گیا، جنتی بن گیا۔ اور نعوذ باللہ ایک آدمی 80 سال، 90 سال مسلمان رہا اور آخر میں کوئی کلمہ کفر کا اپنی زبان سے کہہ دیا جس کی وجہ سے ایمان سے نکل کر کفر میں چلا گیا۔ بخاری شریف میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنی زبان سے کبھی کوئی کلمہ اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی کا بولتا ہے اور جس وقت وہ بول رہا ہے اس کو کوئی پرواہ اور خیال بھی نہیں، یعنی اس کو یہ خیال بھی نہیں کہ میں اتنا عمدہ کلمہ بولنے جا رہا ہوں، اور اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کے درجات کو بلند فرما دے۔ اور ایک کلمہ اللہ کی ناراضگی کا بولتا ہے، جس وقت بول رہا ہوتا ہے اس کو پرواہ بھی نہیں، یعنی اس کو یہ خیال بھی نہیں کہ میں یہ کلمہ جو بولنے جا رہا ہوں کیسا خطرناک ہے، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنا دور چلا جاتا ہے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ بخاری شریف ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او لیصمت، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دین کے اوپر ایمان رکھتا ہو وہ بھلی بات اپنی زبان سے کہے یا پھر چپ رہے۔ اگر بھلی بات نہیں کہہ سکتا تو پھر زبان کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، خاموش رہے۔ اور بخاری شریف ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من یزمل لی ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ، کہ جو آدمی مجھے گارنٹی دے اپنے اس عضو کی جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، یعنی زبان کی، اور اس عضو کی جو دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ کی، کہ اس کو بھی غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا۔ اگر کوئی آدمی مجھے ان دونوں اعضاء کی گارنٹی دیتا ہے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مشکات میں ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اسی نے مجھے ہلاکتوں میں ڈالا ہے. اور ان کی عادت تھی کہ اپنے منہ میں ککر رکھتے تھے تاکہ کوئی بات بلا ضرورت بولنے کی نوبت نہ آئے. گویا لاک, لاک لگانے کی تو ہمیں ضرورت ہے اپنی زبان کو, لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انبیاء کے بعد سب سے افضل شخصیت, وہ اپنی زبان کی حفاظت کے لیے منہ میں کنکر رکھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں قسم ہے اس اللہ کی جس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں, اگر سب سے لمبی قید کی کوئی چیز حقدار ہے تو وہ زبان ہے, یعنی اس کو دیر تک قید میں رکھو. حضرت طاؤس ابن کیسان رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ زبان میری درندہ ہے, اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا تو وہ مجھے پھاڑ کھائے گا. حضرت معتمر ابن سلیمان بہت بڑے محدث, امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی روایت میں سے ہے, وہ ان کے متعلق ہیں کہ 40 سال تک عشاء کی نماز کے بعد کسی سے کوئی بات نہیں کی. حضرت ربیع ابن خیثم رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں, اور ان کے شاگردوں میں زہد میں ان کا مقام بڑا اونچا تھا, اور ابن مسعود بھی جب وہ آتے تھے تو اپنے پاس بٹھاتے تھے, میرے پاس بیٹھو, اور ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو ضرور تم سے محبت کرتے. ان کا حال یہ تھا کہ صبح کو جب بیٹھتے تھے تو کاغذ قلم اور دوات لے کر کے بیٹھتے تھے, اور جو بات بولتے تھے وہ لکھ لیتے تھے, اور شام کو اپنا حساب کرتے تھے کہ کوئی بات غلط تو نہیں ہے. 20 سال تک انہوں نے اپنی زبان سے دنیا کی کوئی بات نہیں کہی. حضرت حسان ابن ابی سنان رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے, کوئی نیا مکان دیکھا, تو یہ کب بنا, پوچھنے کو تو پوچھ لیا, فوراً دل میں خیال آیا کہ یہ فضول سوال میں نے کیا, تو اپنے دل سے کہتے ہیں تجھے کیا ضرورت پیش آئی یہ پوچھنے کی, اگر اس کا جواب بھی معلوم ہو جائے تو تیرا کیا فائدہ ہے, تو نے ایسی فضول بات کیوں پوچھی, اب میں اس کی سزا میں 1 سال کے روزے رکھوں گا. ہمارے اسلاف ایک ایک لفظ تول تول کر بولتے تھے, اور اللہ نے زبان میں وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم اس کا لحاظ کریں, حدیث میں آتا ہے الحمدللہ تملا المیزان, الحمدللہ کا ثواب وہ جس پلڑے کے اندر جس ترازو میں ثواب تولا جائے گا اس کو بھر دیتا ہے, اور سبحان اللہ والحمدللہ تملعان ما بین السماوات والارض, کوئی آدمی سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھے گا تو اس سے اتنا ثواب ملے گا جتنا زمین اور آسمان کے بیچ کی یہ پوری فضا. اگر ہمیں اور آپ کو کہا جائے کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو گے تو ابھی مسجد نوٹوں سے بھر جائے گی, سب تصویر لے کے بیٹھ جائیں گے, لیکن یہ جب کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے بیچ کی ساری فضا ثواب سے بھر جاتی ہے ان دو جملوں کے بولنے سے, تو ہمیں اس کا کوئی خیال بھی نہیں آتا. ایک بہت اہم چیز ہے, اللہ نے جو موقع دیا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ. چلتے پھرتے ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے, اور اپنی زبان پر اللہ کا ذکر, فضول باتوں سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے. تیسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَأَجْمِلْ عَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ, لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی طرف سے اپنے آپ کو پورے طور پر مایوس کر دو. اللہ نے انسان کے نفس میں ہرس اور تما اور لالچ کی ایک ایسی عادت رکھی ہے کہ آدمی لوگوں سے امید رکھے یہ مجھے کچھ دے دے گا یہ مجھے کچھ دے دے گا, کوئی کچھ دینے والا نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی طرف سے اپنے آپ کو مایوس کر دو, کوئی مجھے کچھ, اللہ سے امید رکھو, اس نے بغیر مانگے دیا ہے, ایسی ایسی قیمتی چیزیں دی ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں, آنکھ دے دی, کان دیے, زبان دی, یہ سارے اعضاء ایک ایک عضو ہم لاکھوں روپے خرچ کریں تو بھی حاصل نہیں ہو سکتا, یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے بغیر مانگے دی ہیں. تو بہرحال اگر امید رکھنی ہے, لالچ اور ہرس رکھنی ہے تو اللہ سے رکھو, اللہ کے علاوہ کسی اور سے لالچ اور امید مت رکھو, بلکہ اپنے آپ کو مایوس کر دو. اسی لیے کہ آدمی کو تکلیف کہاں سے ہوتی ہے, میں نے آپ سے کوئی امید رکھی اور وہ پوری نہیں ہوئی تو مجھے آپ سے تکلیف ہوگی, لیکن اگر امید ہی نہیں رکھی تھی تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیسری ایسی عجیب و غریب نصیحت فرمائی ہے کہ آدمی اگر ساری دنیا کے لوگوں کی طرف سے اپنے آپ کو مایوس کر دے, مجھے ان سے کچھ ملنے والا نہیں, میں اللہ سے مانگوں, تو پھر کبھی کوئی پریشانی ہونے والی نہیں. اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے سوائے اللہ کے. حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ سلطان سنجر جو خراسان کا بادشاہ تھا, اس نے دیکھا کہ حضرت کے یہاں تو بہت مہمان آتے ہیں اور حضرت کا کوئی الگ سے آمدنی کا کوئی سلسلہ بھی نہیں ہے, تو اس نے پورا ایک صوبہ, ایک اسٹیٹ جس کا نام تھا نیمروز, وہ جاگیر کے طور پر لکھ کر کے حضرت کے پاس بھیج دیا. پہلے زمانے میں بادشاہ اور نواب وغیرہ اپنی سلطنت کا کوئی گاؤں, کوئی پورا گویا ڈسٹرکٹ, کوئی پورا اسٹیٹ دے دیتے تھے, اس کی آمدنی تمہیں ملے گی بس. تو اس نے ایک باقاعدہ ایک اس میں تحریر لکھ کر کے آپ کے پاس بھیجی کہ میں یہ پورا اسٹیٹ نیمروز آپ کو دیتا ہوں. یہ نیمروز فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے دوپہر کا وقت, مڈ ڈے, دوپہر نام ہے صبح کا. تو حضرت کے پاس جب یہ تحریر پہنچی تو حضرت نے اس کے جواب میں اس کے پیچھے ایک شعر لکھ دیا اور اس کو واپس کر دیا. چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد, گر در دلم بود حوث ملک سنجرم, زانگا کے یافتم خبر ز ملک نیم شب, من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم. کہ سلطان سنجر کے چتر شاہی, بادشاہ سلامت کا جب دربار لگتا ہے تو اس کے اوپر ایک چھتر گویا سایہ لینے والا کالے رنگ کا لگایا جاتا تھا, تو سلطان سنجر کے چتر شاہی کی طرح میرا نصیبہ بھی کالا ہو جائے اگر میرے دل میں تمہارے ملک کی ذرہ برابر بھی خواہش ہو. جب سے میں نے نیم شب, یہ نیم شب بھی فارسی کا لفظ ہے, نیم شب کہتے آدھی رات کو, نیمروز کہتے آدھے دن کو, جب سے آدھی رات والا ملک میرے ہاتھ میں آیا ہے, میں یہ نیمروز والا ملک ایک جو کے بدلے میں بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آدھی رات کا ملک کا مطلب یہ ہے کہ رات کو اللہ کے سامنے راز و نیاز کی جو دولت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے, اس کے بعد مجھے تیرے اس جو ہے جاگیر کی ضرورت نہیں ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے تو امیدیں رکھتے ہیں, بندوں سے نہیں. یہی طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان قیمتی نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجئے, درود شریف پڑھ لیجئے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے اس کو نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابہ اجمعین برحمتک.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔